نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آج جس سوا پارے کی تلاوت کی ہے اس سے پہلے کل ایک صاحب نے کہا کہ سورہ آیت الکرسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی تو تھوڑی سی بات آیت الکرسی کے بارے میں عرض کر دوں. قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے یہ, بلکہ ایک روایت میں غالباً یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا آپ سے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے, تو ایک صحابی کے دل میں یہ بات تھی کہ میں آیت الکرسی کہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں چھوٹا ہوں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہی بات تھی, تو آپ نے فرمایا کہہ دینی چاہیے تھی اگر ایسی بات تھی. بہرحال آیت الکرسی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار, آیت الکرسی ایک مرتبہ, اور وہ آیت یعنی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, اور مزید دو آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک, فرمایا جو شخص بھی اس کو پڑھے ہر فرض نماز کے بعد تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے, ان میں کم سے کم حاجت جو ہے وہ اس کی مغفرت ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک نظر رحمت سے دیکھ لے تو بیڑا پار ہے, اگر 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارتوں سے اسے محفوظ فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان پر اس شخص کو غالب کر دے گا. اس لیے یہ معمولی فضیلت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ پڑھنا چاہیے, کرنا چاہیے, اور یہ فضائل تو خود بخود حاصل ہو جائیں گے, لیکن جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طرح سے پڑھنے میں انشاءاللہ فضیلت ہے, اسی طریقے پہ پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں, اور پھر آیت الکرسی پڑھ لیں, پھر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو جو میں نے آیت کی, اس کے بعد دو آیتیں قل اللہم مالک الملک سے لے کے بغیر حساب تک, تو انشاءاللہ یہ ساری فضیلتیں جو میں نے کہی ہیں وہ اس انسان کو حاصل ہو جائیں گی. کل کی تلاوت میں ایک آیت تلاوت کی گئی تھی, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. ایک صاحب نے ایک بات مجھ سے پوچھی اور کہا کہ بہت سے لوگ ہیں غلط کام کر رہے ہیں. میں نے حالانکہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سٹہ بھی چل رہا ہے, جوا بھی چل رہا ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت آزماتے ہیں انسان کو. دیکھیے کفار مکہ کے رہنے والے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, اور اللہ رب العزت کی قدرت کی قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں بھی کرتے تھے, یعنی اللہ کے نبی کے خلاف دعائیں کر رہے ہیں کافر جو اللہ کو مانتے نہیں, اس کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات بڑی حلیم اور بردبار. اگر اللہ تعالیٰ کو اس طرح غصہ آنے لگے تو ایک لمحے کے اندر ساری دنیا ختم ہو جائے, نظام ہی ختم ہو کر رہ جائے. لیکن وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی ننگا طواف کر رہا ہے تو اللہ کی ذات دیکھ رہی, کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے تو اللہ کی ذات دیکھ رہی, اور کوئی اپنے اس کے نبی کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو اللہ کی ذات دیکھ رہی. جنگوں میں بعض اوقات نبی کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں تو اللہ کی ذات دیکھ رہی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت بعض اوقات ڈھیل دے دیتے ہیں, اور ڈھیل دے دیں اور ڈھیل دے دیں شاید صحیح ہو جائیں, لیکن جب صحیح نہیں ہوتے تو پھر ان کی رسی کھینچ لی جاتی, اور جب کھینچی جاتی تو اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو چھڑا نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے دنیا میں اللہ رب العزت بعض لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں. تو یہ جو آیت میں نے عرض کیا اسی سلسلے میں اتفاق سے آج میں مطالعہ جب کر رہا تھا تو یہ آیت نظر سے گزری, تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی کچھ عرض کر دوں, انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہم لے کر جائیں, کوئی بات ہمیں معلوم ہو. اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مزین کر دی. اب کہنے کو تو آدمی یہ کہے گا صاحب اللہ ہی نے محبت ڈالی ہے اس کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی کسی وجہ سے, بعض حکمتیں ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں جنت سے ہی نہ نکالتے, دنیا میں کیوں بھیجا ہمیں. حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانا کیوں کھایا یا جو بھی درخت تھا اس کا پتا کیوں کھایا, اللہ کی حکمتیں ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ کھاتے وہ اور نہ ہم دنیا میں آتے. لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو آزمانا تھا اور آزمانا اس کو تو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت دنیا میں بھیجا, پھر اس کے ساتھ ایک فریق دوسرا بھی مخالف شیطان کو بھی بھیجا, تاکہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جنت بھی رکھ دی دوزخ بھی رکھ دی, اب کدھر جاتے ہو, دوزخ کی طرف یا جنت کی طرف. ہر انسان کو سوجھ بوجھ بھی دے دی, عقل اور سمجھ بھی دے دی, لیکن جبر کسی کے ساتھ نہیں کیا. انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجیں اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا, کتاب سمجھانے کا بھی, تعلیم و تبلیغ کا بھی, پورا پورا حق ادا کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب جو اچھی فطرت کے لوگ تھے انہوں نے بات مان لی, اور جو بالکل قریب تھے بعض اوقات انہوں نے نہیں مانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھ لیجئے, ابو لہب کو دیکھ لیں, ابو جہل کو دیکھ لیں, یہ چچا ہی تو ہیں, نہیں ایمان لائے, حتیٰ کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی, انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہدایت آپ کے قبضے قدرت میں نہیں. انک اللہ تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت اس کو دے دیں, ایسا نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے. تو بعض اوقات نبی کی چاہت بھی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت اگر نہیں چاہتے تو وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مزین کر دیا ہے. زین للناس, مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے, حب الشہوات, بعض چیزیں یعنی لوگوں کے لیے ان میں چمک ہے, لوگ ان کی طرف بھاگتے ہیں لپکتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہیں, ان چیزوں کا اللہ نے قرآن مجید نے بیان فرمایا. سب سے پہلی چیز بیان کی ہے من النساء, عورتیں, چاہے وہ اپنی بیوی ہو یا حرام طریقے پر لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک اٹریکشن رکھا ہے اللہ نے, انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, سب سے پہلے عورتوں کی محبت, والبنین, بیٹوں کی محبت. لیکن یہاں جب بنین آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اور بیٹے کی محبت, والقناطیر المقدرہ, اور بڑے بڑے ڈھیر, کن چیزوں کے, من الذہب والفضہ, سونے اور چاندی کے. یعنی آدمی چاہتا ہے کہ بھائی سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں میرے پاس اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. والخیل المسومہ, عمدہ قسم کے گھوڑے, گھوڑے بھی بڑی اعلیٰ قسم کی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی, اور بعض لوگ بڑے پسند کرتے ہیں اس کو, رکھتے ہیں. اور بعض اوقات تو یہ فخر کی نشانی بھی ہوتی کہ صاحب میرے پاس 10 گھوڑے ہیں اور 20 گھوڑے ہیں. اسی طرح فرمایا والانعام, کھیتی باڑی, میرے پاس 10 مربع زمین ہے, 20 مربع زمین ہے, کاشتکار ہوں صاحب, بہت بڑا وڈیرا ہے, زمیندار ہے. بعض لوگ عورت اور بچوں پر بھی زمین کو فوقیت دیتے ہیں, اس قدر محبت ہوتی ہے زمین کی. اور آگے فرمایا والحرس, انعام سے مراد چوپائے, جانور, یعنی بعضوں کے پاس ریوڑ ہوتے ہیں بکریوں کے, اسی طرح گائے کے, اونٹوں کے, یہ سب اس میں داخل, یعنی 5-5 تو 1000-1000 اونٹ ان کے پاس, 2-2 ہزار 3-3 ہزار گائے موجود ہیں, بکریاں ہیں, ان کو اسی میں اللہ رب العزت نے محبت دے دی ہے, ان کی محبت اس میں. والحرث اور کھیتی باڑی, یہ سب کچھ بیان کر کے اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہترین, یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, یہ بیوی, یہ بیٹے, اور اسی طریقے سے سونے چاندی کے ڈھیر, یہ سب چیزیں ان کی جو محبت اللہ نے رکھی ہے, اس میں حکمتیں, بعض حکمتیں. تو ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں رکھ دی, اگر آدمی کو ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو کوئی کیوں محنت کرتا, کیوں کوشش کیوں کرتا, ہر آدمی گھر میں لیٹا رہتا آرام سے, بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کام کے کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی کہ بھائی جاؤ اٹھو کام کرو, اگر پیسے نہیں, پیسے کی محبت نہیں ہوتی کون محنت کرتا, بھائی گھر میں بیٹھے رہتے آرام سے. آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بس لیٹے رہیں, خود بخود پیسے آ جایا کریں, کمانے جانے نہ پڑے. دین کے معاملے میں کم از کم یہی کرتے ہیں کہ جی بس دعا کرو. دنیا کے لیے تو پھر بھی کچھ محنت کر لیتے ہیں, لیکن دین کے لیے کہتے ہیں صاحب میں دعا کر دوں. کل میرے ایک عزیز بھائی کہہ رہے تھے, شاید موجود ہوں, کہ بھائی دعا ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیا کریں, سب پڑھ لیں. میں نے کہا سارے کام میں ہی کر دیا کروں, لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ارے بھائی تراویح کی دعا آپ سب حضرات کو جگہ جگہ لکھی بھی ملتی ہے. ہم نے پچھلے سال غالباً ایک بینر بھی یہاں لکھ کر لگایا, سبحان ذی الملک والملک, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریائی والجبروت. یہ پوری دعا ہے, پورا سال گزر جاتا ہے بھائی, آپ سے ایک دعا یاد نہیں ہوتی. اللہ کے بندو ایک دعا یاد کر لو. جس چیز کو اللہ میاں کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھو وہ چپ ہو جاتے ہیں بالکل, جہاں کہتے ہیں آہستہ پڑھو وہاں اونچی اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا معاملہ ہی بڑا عجیب, جس کا حکم ہے کہ آہستہ پڑھو وہ پڑھتے ہیں زور زور سے, اور جس کا حکم ہوتا ہے کہ زور سے پڑھو وہاں یہ کہ چپ ساد لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے, فرض اور واجب بے شک نہیں, کوئی نہ پڑھے کوئی گناہ بھی نہیں, اس بات کو بھی سمجھ لیں. کوئی فرض اور واجب نہیں کہ سبحان ذی الملک والملک کو ضرور پڑھنا فرض, لیکن یہ جو چار رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے, اصل میں مکہ مکرمہ کے لوگ جب شروع میں تراویح پڑھتے تھے تو ہر چار رکعت کے بعد ایک طواف کیا کرتے تھے. چار رکعت کے بعد وقفہ ہوتا تھا, اس وقفے میں ایک طواف کیا کرتے تھے, یعنی سات چکر. تو گویا ہر چار رکعتوں کے بعد ایک طواف کرتے تھے, اس کے بعد پھر تراویح شروع ہوتی تھی. مدینہ منورہ میں تو بیت اللہ ہے نہیں, لہذا وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ چار رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے, پھر لوگ چار رکعتیں نفلے پڑھتے تھے اپنے طور پہ, پھر اس کے بعد چار رکعتیں تراویح پڑھتے تھے. تو ہر چار رکعت کے بعد چار نفل پڑھا کرتے تھے. تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا, یقیناً وہ بھی فرض اور واجب نہیں تھا, اس لیے آج نہیں کرتا کوئی تو کوئی اعتراض نہیں. اسی طریقے سے یہ سبحان ذی الملک والملکوت ہمارے دیار میں ہندوستان پاکستان میں چار رکعتوں کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ بڑی زبردست اور اہم چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے, اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کی جب بات ہو ہم سب اللہ کی حمد و ثنا ہمیں کرنی چاہیے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اپنے مالک و خالق کہ ہم حمد و ثنا کریں, اس کی بڑائی بیان کریں, اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے. تو اس لیے اگر کوئی شخص اس کو پڑھے تو اونچی آواز سے پڑھ لینی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں آواز آتی ہی نہیں. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں سنیں, سننی ہے نا, سن ہوئے میں بالکل ہر معاملے میں. جس طرح انجیکشن لگا دیتے ہیں تو آدمی کا جسم سن ہو جاتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارا معاملہ بھی یہی ہو گیا کہ ہم بالکل سن ہو گئے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ سنی سنت سے نہیں ہے, سنی ایک ہے اہل سنت والجماعت جس کو کہتے ہیں, تو وہ تو اور چیز ہے. یقینا الحمدللہ اسی میں سے ہم ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے, اور جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں, تو صحابہ کرام کی جماعت میں ہمیں بنائے. اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی ہے کہ یعنی وہ جو نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے محبت اس لیے رکھی ہے تاکہ تم اگر کچھ کرو گے, محبت نہیں ہوگی تو کوئی کرے گا کیوں. اب دیکھیے دکاندار دکان کھولتا ہے, اگر سارے دکاندار ہو جائیں خریدنے کون جائے گا بھائی, اور سارے خریدار ہو جائیں, دکان کوئی نہ کھولے سب خریدنے کے نکل جائیں اور دکاندار کوئی بھی نہ ہو, کہاں جا کے خریدو گے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا دنیا کا کہ ایک دوسرے کا محتاج کر دیا. کاشتکار زمیندار کا محتاج, زمیندار کاشتکار کا محتاج ہے. اگر سارے زمیندار ہوتے ہر آدمی ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہوتا کہ بھائی کوئی آ کے ہماری زمین کو بو دے, کون بوتا بھائی. سارے جو ہے وہ ایسے ہوتے کہ ٹھاٹ باٹ والے ہوتے, کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہوتی جو آپ کے لیٹرینوں کو صاف کرتی, تو بتائیے کیا کرتے تھے. ہم میں ظاہر کہتا صاحب نہیں نہیں تو بڑی گندی چیز ہم نہیں کرتے. اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مسلمان بھی خدمت انجام دیتے ہیں. حرمین شریفین میں کون ہے, وہاں مسلمان سب یہ کام خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں پیدا کی ہیں. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے جو اصل ہے کہ امتحان ہے, ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی یہ دیکھنے کے لیے کہ اب اس کی محبت پر یہ فدا ہو کر آخرت کو تو نہیں بھول جاتے, آخرت سے غفلت تو اختیار نہیں کر لیتے. اگر آخرت سے غفلت اختیار کر لی تو فیل ہو گئے, اور اگر دنیا کی محبت بھی ہے اور آخرت سے غفلت نہیں ہے تو انشاءاللہ کامیابی. اور پھر اسی طرح سے اور بھی مزید حکمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت پیدا فرمائی ہے. اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو پھر آدمی آرام سے بیٹھا رہتا, کوئی بھی کام نہ کرتا. پھر آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں ایک اور خاص بیان فرمائی, قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں, یعنی یہ چیزیں جو سب لوگوں کو محبوب ہیں, عورتیں محبوب ہیں, بیٹے محبوب ہیں, جانور محبوب ہیں, یہ گھوڑے محبوب ہیں, زمین محبوب ہے, یہ سب چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس سے زیادہ بہتر کی میں تمہیں خبر نہ دوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتی الانہار, باغات ہیں سرسبز و شاداب جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی نکالے نہیں جائیں گے, وہ ازواج مطہرہ اور پاک صاف بیویاں ہوں گی. یہاں تو کسی کو جو ہے وہ ماہانہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اور کسی کو سالانہ ہو رہی ہے, تو وہ جو خرابیاں ہیں کسی کو ناک ہے, پیشاب ہے, پخانہ ہے, یہ سب نجاست ہے, گندگی ہے, خون ہے, پیپ ہے, مرد میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں ساری غلاظتیں, لیکن ان عورتوں میں یہ اس قسم کی نجاستوں سے پاک ہوں گی, نہ ان میں پیپ ہوگی نہ خون ہوگا, یعنی اگر ہوا بھی تو اس طرح کی نجاست کے طور پہ نہیں. اور اسی طرح سے حیض و نفاس سے وہ پاک ہوں گی. تو ازواج مطہرہ, اور ان سب سے بڑھ کر چیز فرمائی ورضوان من اللہ, اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی. دیکھیے پیچھے چھ چیزیں ذکر کی ہیں, اس کے مقابلے میں یہاں صرف تین چیزیں ذکر کی ہیں. اب تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر سے کام لیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر کیا, تو یہ عورتیں تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیں گے, یعنی حوریں عطا فرمائیں گے, جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اللہ نے کیا. اسی طرح سرسبز باغات, اور یہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرمائیں گے. لازمی بات ہے یہ دو چیزیں اہم ہیں. اب جہاں تک رہ گیا سوال بیٹوں کا, اولاد کا, تو دنیا میں تو اولاد کے آدمی کو خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ بھی جوانی بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کام کرے گا, مجھے کما کے کھلائے گا, اور نہ جانے کیا کچھ, میری نسل چلے گی, میرا نام ہوگا. اس لیے انسان اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے, اور جنت میں اس چیز کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی اول تو اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں ہیں دنیا میں, اگر وہ جنتی ہیں تو آخرت میں عطا فرما دیں گے. اور بالفرض اگر کسی کو اولاد دنیا میں نہیں ہوئی لیکن جنت میں خواہش پیدا ہوئی کہ اولاد ہونی چاہیے, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سارے لمحات ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سارے مرحلے طے کرا دیں گے, کہ فوری طور پر حمل قرار پائے اور پھر وہ پیدا ہو اور اس کے بعد وہ بڑا بھی ہو جائے, یعنی سب لمحوں کے اندر یہ کہانی. وہاں کو خواہشیں تھوڑی ہوں گی, جو اگر ہو بھی تو وہ کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہو. تو اگر کسی کے دل میں خواہش ہوگی اولاد ہونے کی, وہاں اولاد بھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے کھیتی باڑی ہے, بھائی کھیتی باڑی یہاں پر یہاں کی ضرورت ہے, لیکن وہاں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وہاں نہ ہم نے خریدنا ہے نہ فروخت کرنا ہے, وہاں تو ہر چیز موجود ہے, اس لیے اللہ نے کھیتی باڑی کا بھی ذکر نہیں کیا. لیکن ایک حدیث میں یہ آتا ہے اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہاں کھیتی باڑی بھی ہونی چاہیے بھائی, تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس طرح اس کی خواہش کو پوری کریں گے کہ وہ ایک لمحے کے اندر بیج ڈالے گا, کھیتی بڑھ کے تیار ہوگی, کٹے گی, اور سب کچھ ہوا کے تیار بھی ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں بھی ہوں گی. تو اللہ رب العزت اس لیے ان سب چیزوں کو ذکر نہیں کیا. جہاں تک سونے چاندی کا ذکر ہے یہ تو لائق اتنا چیز ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر محلات جو ہوں گے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک چاندی کی ہوگی, زر اور جواہرات ہوں گے. تو جب چیزیں ہی ایسی ہوں گی کہ سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے تو اس کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے اللہ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا کہ یہ سب چیزیں تو تمہیں خود بخود ملیں گی, یہاں ان چیزوں کی قربانی دے دو. اللہ تعالیٰ نے اگر عطا بھی کی ہے, اگر ضرورت ہو تو اللہ کے لیے قربان کر دو, لیکن آخرت کے لیے, آخرت کی نعمتوں سے محروم مت ہو. یہ سب چیزیں تو وہاں ملیں گی. البتہ ایک سب سے بڑی چیز جس کی طرف لوگوں کی نگاہ بھی نہیں جاتی, حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندوں کے جنت میں خوش ہو, میرے بندو جنت میں خوش ہو. کہیں گے یا اللہ جنت میں خوش نہیں ہوں گے تو کہاں خوش ہوں گے, بہت خوش ہیں. فرمائے کہ کس چیز کی ضرورت تو نہیں, کہیں گے اللہ ہر چیز ہمیں موجود ہے, مل رہی ہے, جس چیز کی خواہش کرتے ہیں فوراً مل جاتی ہے. یہاں تو کوئی خواہش ایسی نہیں جو نا آسودہ ہو, ہر خواہش پوری ہو رہی. تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو میں تمہیں اپنی رضا اور رضوان عطا کرتا ہوں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے میں راضی ہو گیا, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہم اجعلنا من, اللہم اجعلنا من, اللہم اجعلنا من. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ رب العزت خطاب فرمائیں. تو میرے عزیز بھائیو, اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی محبتیں بعض حکمتوں کے تحت, اگر دنیا میں ان چیزوں کی محبت نہ رکھی جاتی تو اپنی اولاد کو کوئی نہ پالتا. اسی طریقے سے سونے چاندی کی محبت نہ ہوتی, اس کے حصول کی کوئی کوشش نہ کرتا. اور اگر کھیتی باڑی کی محبت نہ ہوتی تو آپ ترس جاتے گندم کے دانوں کو اور دوسری چیزوں کو. یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا کہ ان سب چیزوں کی محبت دل میں نہ ہو. کشتی اگر سمندر میں چل رہی ہو تو جب تک کشتی کے قرب میں پانی ہے, دائیں بائیں پانی ہے, وہ کشتی کے لیے حیات کا سبب. لیکن خدا نہ کرے اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے, کشتی کی تباہی کا سبب. اسی طریقے سے یہ دنیا اگر ہمارے دل کے باہر رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اگر اس دنیا کی محبت دل میں آ جائے تباہی کا سبب. اس لیے دنیا کی محبت دل میں نہ آئے. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, چاہے وہ چینی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں, ضرورت کی جو چیز بھی جو ہے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, تو یقیناً اس میں بھی امتحان کہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مر رہے ہیں اور وہاں ان چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہیں ذخیرہ اندوزوں کے لیے. اب باوجود اس کے کہ مسلمان بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, چار پیسوں کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک امتحان اور ابتلا بھی ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا. دیکھیے, ایک وہ تھے کہ ان کے دلوں میں بھی خواہش ہوتی تھی, یہ تو نہیں کہ ان کے دل میں خواہش نہیں تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر, اسی طرح دیگر. مدینہ منورہ میں غلہ قحط پڑ گیا, مصر سے غلہ منگایا گیا, اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ صاحب فلاں تاجر نے غلہ منگایا ہے, بھاگے دوڑے گئے, کہا کہ میاں جو غلہ آ رہا ہے ابھی مدینے میں پہنچا نہیں ہے, لیکن آپ ہم سے سودا کر لو, جتنے کا تم نے لیا ہے ڈبل قیمت لے لو. کہا کہ بھئی یہ تو بہت کم ہے. کہا کہ اچھا پھر اس سے اور زیادہ لے لو. کہا کہ یہ بھی کم ہے. تو فرمایا پھر کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ دینے والا تو ہمیں دس گنا دے رہا ہے. کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. کہا کہ بس میں تو 10 گنا ہی دوں گا بھائی. اللہ کے راستے میں سارا کا سارا قربان کر دیا. ایک تیر یہ ان کا مقصد یہ تھا, اللہ تعالیٰ تو ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں, اس لیے میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے. وہ سارا کا سارا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ سارا کا سارا غلہ جو آ رہا ہے وہ سب کا سب مسلمانوں کے لیے وقف, بغیر کسی پیسے کے, جتنا جس کا جی چاہے اٹھا کر لے جائے. ایک وہ بھی مسلمان تھے, ایک ہم بھی ہیں. چلو اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جو قیمت ہمیں پڑی ہے اس سے جائز منافع لے لیں. ناجائز منافع خوری تو نہ کرو بھائی, کسی کی جیب تو مت کاٹو. اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں سارے قصور حکومتوں کا ہے, یہ سبھی اس میں ملوث. انہیں کے سب بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے ملوث ہوتے ہیں, نام لینے سے ڈرتے ہیں, نام آنے بھی نہیں دیتے, پہلے ہی منع کرتے ہیں, بس یہ کاروائی ختم کر دو, ہو گئی ختم. کیونکہ سارے خود ہی ملوث, خود ہی روئے, خود ہی سر پیٹے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہم دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال درست کر دے. ہم انہیں برا نہیں کہتے, ہمیں اپنے اعمال میں جھانکنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے اعمال کو درست کر لو. اگر تم نے اپنے اعمال درست کر لیے تو یہ حکمران تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی آتے ہیں. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اچھے آ جائیں گے, اور اگر اعمال برے ہیں تو برے ہی آئیں گے. اب ہم خود تو ٹھیک ہونا, اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں, اور ہم یہ چاہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر آ جائیں, ایسا کیسے ہوگا؟ ہم خود تو اپنے آپ کو ذرا بھی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں. سال ہا سال ہو گئے دیکھتے کہتے سنتے, لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا؟ کیا اللہ کا قرآن ہمارے سامنے نہیں, احادیث رسول ہمارے سامنے نہیں, ہم یہ رات دن سنتے نہیں؟ یہ سننے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ واقعات جو ہم سنتے ہیں سناتے ہیں, کس لیے سنتے سناتے ہیں بھائی؟ صرف اس لیے تو نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیا, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنیں، سننے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً ہم میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، غلطیاں ہیں، ہم سب انسان کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ صاحب میں بالکل بے عیب ہوں. بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، لیکن کچھ تو قدم آگے بڑھاؤ، کوئی ایک آدھ قدم تو آگے بڑھے، کچھ تو نظر آئے. تو اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اللہ کی رحمتوں کے متلاشی رہتے ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ تو کرم ہی فرما رہے ہیں، اگر اس کا کرم نہ ہوتا ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت کا ہمہ وقت اللہ کا کرم ہے ہم سب پر، نعمتوں میں ہیں. اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے اللہ کی نعمت میں، اگر ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں نہ ہوتی ہم یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. اب آدمی سوچے کہ ہمارے سر میں درد ہے اس وقت، الحمدللہ نہیں ہے. آنکھوں میں درد ہے، الحمدللہ نہیں ہے. ہاتھ ہمارے سلامت ہیں، پیٹ میں درد نہیں ہے، پاؤں میں تکلیف نہیں ہے، بخار ہمیں نہیں ہے، اور بہت ساری الحمدللہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. ایک اگر ذرا سا ممکن ہے کسی کے درد میں اگر معمولی درد ہو، لیکن پورے وجود میں اکثر سارے وجود تو ٹھیک ہی ہے نا. اگر تھوڑی بہت اگر تکلیف بھی ہے تو آدمی سوچے کہ الحمدللہ سب چیزیں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایک ذرا سی خرابی اللہ اسے بھی دور کر دے. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، بزرگ ہی گئے، یعنی وہ طالب علم تھے ان کے، تو ان کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا. پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھوں میں درد نہیں ہے، سر میں درد نہیں ہے، میرے پاؤں میں تکلیف نہیں ہے، ہاتھ میرے سلامت ہیں. ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہا تھوڑا سا بخار ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی ٹھیک کر. تو اصل یہ ہے کہ نعمتیں سامنے ہونی چاہیے تاکہ شکر ادا کریں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور جو ایک درد ہے بس اس کو یاد رکھتے ہیں کہ بھئی یہ درد ہے، اس لیے ناشکری ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ نعمتیں جو اللہ نے آج ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، بعض اوقات ابتلاء اور امتحان کے لیے ہیں کہ ہم نے دی ہیں، اس کے باوجود یہ اس کو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا کو ترجیح. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کا مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے کہ مال بھی بڑا ہے صاحب، اولاد بھی بڑی ہے، اور جناب بڑی نعمتیں. اللہ فرمائے انما يعذبهم بها في الحياة الدنيا، یہ تو اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں گے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. مطلب یہ کہ تمہیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور تعجب میں پڑھتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا نافرمان ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا اس کو مال دیا ہوا، دولت دے رکھی ہے. تو مال و دولت کا ہونا یہ اللہ کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے. کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہرگز نہیں. بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی مفلس ہے تو خدا نہ کرے وہ مردود ہونے کی علامت نہیں، اور نہ اس کے برعکس اگر کوئی فقیر ہے تو یہ بھی کوئی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی علامت نہیں، ضروری نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے کوئی اگر اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مقبول. اور نہ شکری ہرگز نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہیں. آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق ادا فرما دے. اس لیے بعض اوقات اگر ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں تو دیکھیے حدیث میں تو آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، اور عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن ہوگا یہ کہ کسی کو گالی دی، کسی کے حق غصب کیا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں اس سے چھین کر اس کو دے دیں گے، اور پھر بھی طلب کرنے والے کھڑے ہوں گے کہ صاحب میرا حق تو رہ گیا، میرے ساتھ بھی اس نے معاملہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر سارے گناہ اس کے اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیں گے. تو آیا تو تھا خوب مالدار ہو کر کہ ہر چیز موجود تھی، لیکن اب فرمایا حقیقی مفلس یہ ہے، آخرت کا مفلس اصل مفلس ہے. دنیا کی مفلسی افلاس کوئی چیز نہیں، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی. کسی کے پاس ہے تو موت آئے گی، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، یعنی اگر ہے تو ختم ہو جائے گا، اور نہیں ہے تب بھی موت آئے گی تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے معاملات میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ اپنی آخرت کو خراب کر ڈالو. دنیا ضرور حاصل کرو، لیکن اس شرط پر کہ ہم آخرت کو برباد کرنے والے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تراویح کے دوران بعض اوقات بچے لیٹے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لاتے ہیں اس پر اہتمام فرمائیں کہ اپنے ساتھ بچوں کو یا تو بٹھائیں یا دائیں اور بائیں جانب بالکل آخر میں بیٹھیں، تاکہ بچے دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرائیں اور ان کی نمازیں خراب نہ ہوں.